پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارے پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. ہمارا پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان میں ریڈیو پر براہ راست میڈیم 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو voa.com پر اور اردو voa کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voa. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. پاکستان میں انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ زور شور سے جاری ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں یہ جائزہ لیں گے کہ پاکستانی امریکی, جن کے دل ہزاروں میل دور اپنے آبائی ملک کے ہم وطنوں سے جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے موجودہ انتخابات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور اقتدار میں آنے والی متوقع جماعت پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی وعدوں کی تعبیر کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پاکستان کے سیاسی منظر نامے اور حکومت سازی کے عمل پر بات کریں گے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم نئی حکومت کو درپیش چیلنجوں کی بات کریں گے اور ان چیلنجوں سے نمٹنے میں پاکستانی امریکیوں یا سمندر پار آباد پاکستانیوں کے کسی بھی قسم کے کردار کا جائزہ لیں گے, اور آخری مرحلے میں اپنے ماہرین کی جانب سے نئی حکومت کو کامیابی سے چلانے کے لیے تجاویز لیں گے. پروگرام کے دوران فیس بک پر ہمارے ماہرین کے لیے سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/voa. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اردو ٹائمز کے ایڈیٹر خلیل الرحمان کو گفتگو میں شامل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ کون ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایک معروف میڈیا انالسٹ اور ایک بزنس مین اور بفلو یونیورسٹی نیو یارک میں انٹر کلچرل کمیونیکیشنز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر فیضان حق. نیو یارک, امریکہ بھر اور برطانیہ اور کینیڈا کی مختلف ریاستوں سے شائع ہونے والے اور آن لائن موجود نارتھ امریکہ کے پہلے اردو اخبار اردو ٹائمز کے فاؤنڈر اور ایڈیٹر خلیل الرحمان جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ہیوسٹن ٹیکساس میں ایک اٹرنی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق ڈیلیگیٹ جو پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں, جناب ظفر طاہر, اور ہیوسٹن ہی کی سٹی کونسل کے ایک سابق رکن, ایک ریپبلکن جو ظفر طاہر کی طرح ایک انجینئر بھی ہیں اور پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک اسکالر اور آئی ایم ایف سے 35 سال تک وابستہ رہنے والے ایک ماہر اقتصادیہ ڈاکٹر زبیر اقبال, اور ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد ہوں گے یس پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور اس کے بورڈ کے سابق وائس پریزیڈنٹ عدیل شاہ, جو ایک سرمایہ کار کمپنی کے مالک اور چیئرپرسن ہیں جو پاکستان میں آؤٹ سورسنگ کرتی ہے. گفتگو کا آغاز ہم نے جیسے کہ کہا خلیل الرحمان سے کرتے ہیں. خلیل الرحمان صاحب, کچھ بتائیے مختصراً کہ اس وقت پاکستانی سیاسی منظرنامہ کیا شکل اختیار کیے ہوئے ہے اور حکومت سازی کا عمل کس مرحلے اور کس صورتحال سے گزر رہا ہے.
سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس بنیادوں پہ کھڑی ہے. پاکستان کی پوری سیاست جو آج تک اب تک مطلب چل رہی ہے وہ دو چیزوں پر ہے, ایک پیسہ اور دوسرا اثر رسوخ. تو جو جن لوگوں کے پاس پیسہ اور اثر رسوخ ہے ان لوگوں نے ہی اس ملک کے اندر ساری خرابیاں مطلب یہ پیدا کی. عوامی جو ہے مطلب جو مینڈیٹ جو ہے میں سمجھتا کہ مطلب 100% کبھی بھی ہم مطلب کامیاب ہوئے کہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومتیں بنے اور وہ اور عوام کے مفاد کے لیے کام کریں. لیکن اب جو ایک تبدیلی آئی ہے عمران خان کی وجہ سے, میرا خیال ہے کہ مستقبل کے اندر ہمیں مطلب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب انشاءاللہ تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور اب پاکستان ایک صحیح جمہوریت کے راستے کے اوپر اس کا رواں دواں ہوگا.
تو آپ کیا بلکہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات ہیں اور ان کی شفافیت کے بارے میں بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, اور اس اختلاف کی تمام پارٹیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, اور پاکستانی امریکی اور سمندر پار آباد پاکستانی سیاسی تجزیہ کار اس ضمن میں کیا تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں؟
یہ ہماری ایک روایت ہے کہ جب بھی پاکستان میں ہمیں کسی جگہ ناکامی ہو, کسی جگہ نقصان ہو یا کوئی ہماری غلطی ہو تو ہم ہمیشہ دوسروں پہ الزام لگا کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں. اس مرتبہ مطلب میرا جو ذاتی طور پہ جو میری رائے ہے کہ دھاندلی جو ہے نہیں ہوئی ہے. چھوٹی موٹی یہ جو چھوٹے موٹے حلقوں میں ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے, لیکن کوئی یہ منظم طور پہ کوئی آرگنائز جو ہے اپنا وہاں پہ کوئی دھاندلی جو عمل میں نہیں آئی. اب اچھا, پاکستان میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر الیکشن ہار جائے یا کسی جگہ پر بھی اسے ناکامی ہو تو وہ کبھی جو ہے اپنی غلطیاں نہیں مانتا, وہ صرف دوسروں پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا. یہ ہماری مطلب ایک ہماری قومی جو ہے نیچر ہے. تو اب اس میں اب لازم بات ہے کہ جو لوگ ہارے ہیں وہ تو اس کو اپنے آپ کور کرنے کے لیے دھاندلی کا ہی سہارا لے.
لیکن جو یہ شکایات ہیں کہ پولنگ ایجنٹس جو تھے ان کو نکالا گیا بوتھ سے, اور جو تاخیر ہوئی انتخابات کے نتائج میں کچھ ایسے اسٹیشنوں پر جو کریٹیکل تھے, اور کچھ ایسے اسٹیشنوں پر جہاں سے دوسری پارٹیوں کے جیتنے کے امکانات تھے وہاں جلدی وہاں ہوئے, اور جہاں سے کچھ اسٹیشنوں سے جلدی نتائج کا اعلان کر دیا گیا, تو اس بارے میں آپ کی جو لوگوں کی شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں پاکستانی امریکی جو مبصرین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
میرے خیال میں جو یہاں پہ امریکن جو ہے جہاں پہ مطلب ہیں اور جو الیکشن کو اسٹڈی کر رہے تھے انہوں نے دھاندلی کا شک و شبہ جو ہے وہ ہے کہ کہیں ہو سکتی ہے کہا ہے, لیکن کوئی واضح طور پہ کوئی ایسا بیان کسی بھی مطلب جو ہے اپنا فورم پہ نہیں ہوا کہ مطلب جو ہے اس کو مطلب فکس یا مطلب اس کو ایک پلان کے تحت جو ہے اپنا الیکشن کو مینیج کیا گیا, ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. کمیونٹی کے اندر کچھ گروپ ہیں چھوٹے موٹے جو اس طرح کی مطلب بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لازم بات ہے کہ جو لوگوں کی افیلیشن ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں تو ایک مسئلہ ہے یہی کہ میں جن کے ساتھ افیلیشن ہو وہ غلط ہو یا صحیح ہو ان کو سپورٹ کرنا ہے, تو ان کو اس سپورٹ کے لیے وہ جو مرضی مطلب کہتے ہیں, لیکن یہ الیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 90% گارنٹیڈ چپا.
اچھا, بے شکریہ خلیل الرحمان صاحب. گفتگو میں شامل کرتے ہیں معروف میڈیا انالسٹ اور بفلو یونیورسٹی نیو یارک میں انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے پروفیسر فیضان حق کو. السلام علیکم فیضان حق صاحب. بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. آپ خلیل الرحمان صاحب کے تجزیے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اور کس حد تک اختلاف کرتے ہیں, اور خاص طور پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے حوالے کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جس کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے آج کل؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. مجھے خلیل الرحمان صاحب کے تجزیے سے اتفاق ہے, البتہ کچھ چیزیں میں ضرور عرض گزار کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سیاست کھیل ہی ایسا ہے کہ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بل بوتے پہ جیتا, اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اس کا سب سے جو بڑی مثال ہمارے لیے موجود ہے ہمارے اپنے ملک امریکہ میں, وہ ہیں 2016 کے الیکشنز جو ہیں, اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. الزامات ہیں اور الزامات کی انویسٹیگیشنز ہیں اور وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. آپ لائن کے کسی بھی طرف ہوں, دائیں طرف یا بائیں طرف, لیکن بہرحال یہ سیاست کا ایک حصہ ہے جو چلتا رہتا ہے. کیونکہ جو ہارتا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے, اس کو حکومت والے کی کریڈیبلٹی کو انڈرمائن کرنا ہوتا ہے, اور جو حکومت والا ہوتا ہے اس نے اپنی جو اتھارٹی ہے, جو اپنی طاقت ہے, اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اور یہی وہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے جو اس میں چیکس اینڈ بیلنسز لے کر آتی ہے. اور دوسری بات جو ہے, تو اس سلسلے میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الزامات ہیں وہ یوں ہے کہ پاکستان میں 21ویں صدی میں 19ویں صدی کے حکمران جو تھے الیکشن لڑ رہے تھے, حکمرانی کر رہے تھے, لیکن 64% یعنی 64% جو آبادی پاکستان کی وہ 19 سال یا اس سے چھوٹی عمر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب بے وقوف نہیں مانے جا سکتے, وہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور وہ جو ہمارے لیڈر یا حکمران ہیں وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور عمران خان کے اوپر بہت پریشر ہوگا پی ٹی آئی میں کہ اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو یہی لوگ جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ بے صبری کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو جماعتیں, اسٹیبلش جماعتیں ہیں, جیسے پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اے این پی ہے, وہ جی ڈی اے ہے, یہ تمام جو جماعتیں ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ لوگوں ان لوگوں نے اپنی جو زمین چھوڑی ہے سیاسی لحاظ سے وہ اس لیے ان سے چھٹی ہے کیونکہ وہ چیزیں ڈلیور ہی نہیں کر پائے اپنے کانسٹیچوئنٹس کو, اپنے عوام کو, بیسک چیزیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا 15 سالوں کی حکومت کے بعد. تو ان کی کریڈیبلٹی اب صفر ہو چکی ہے, اور یہ وہ موقع ہے جس میں یہ عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں. اب جو تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جب میں اسٹیبلشمنٹ, جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے. جو طاقتور ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں, جو کمزور ہیں وہ طاقتور ہو چکے ہیں, اور ڈائنامکس بدل چکے ہیں. بہت ینگ لوگ سامنے آئیں گے, اس الیکشنز کے آئے ہیں اور زیادہ آئیں گے, और जो इस्टेब्लिश दौर था इनका इनका सियासत का, वो बहुत हद तक बदल चुका है। और मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में एक ये तब्दीली अच्छी तब्दीली है, अगरचे कि अब तब्दीली का लफ्ज इस्तेमाल करना वो सियासी लिहाज से एक कॉनोटेशन बन चुकी है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये बात सही है कि इमरान खान ने अपनी अपने रवैये से, अपने जलसों से और अपनी बातचीत से जो परफॉर्मेंस बार है वो रेज कर दिया है सबके अच्छा। लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उनके पास और कोई तरीकाकार नहीं था सियासत में सर्वाइव। अच्छा,
फैजान अख साहब, आपने कहा कि बहुत लोगों ने उनको वोट दिए और वो इसीलिए एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, उनकी जमात भी, लेकिन आप ये भी बात कर हम और आप सब यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो हिजब इख्तलाफ है वो भी सामने आ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियों का ग्रैंड अलायंस बन रहा है कोई ऐसी बड़ी तहरीक चला सकता है जो पीटीआई की मुतवक्को हुकूमत को चलाने में बड़ी रुकावटें खड़ी कर सके? और इस बारे में भी अपनी राय दीजिए कि क्या पाकिस्तान में हुकूमत साजी का ये अमल आईनी तकाजों के मुताबिक और आईन के तयशुदा वक्त में मुकम्मल हो जाएगा? क्या 14 अगस्त 2018 तक पाकिस्तान में एक नया वजीर आजम अपना हलफ उठा लेगा? आप क्या कहते हैं?
जी, इसमें देखिए जो सूरत हाल आपने जिसके बारे में आपने फरमाया है, उस सूरत हाल के दो रुख निकलते हैं। एक तो ये है कि अगर हम देखेंगे ग्रैंड अलायंस बनता है, जो अपोजिशन है एक स्ट्रांग अपोजिशन बन जाती है, तो इसका मतलब है कि सियासी लिहाज से पाकिस्तान का जो इर्तका है वो तेजी से जारी है और ये एक इर्तका होगा, यानी कि एक मुस्बत सम्त में कि हम एवॉल्व कर गए हैं कि जहां पर मेच्योरिटी आ गई है, स्ट्रांग अपोजिशन है, स्ट्रांग गवर्नमेंट है, बैलेंसेस एंड चेक्स हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये हम इंग्लैंड की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं या अमेरिका की कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खुश आइन बात है इस रुख से देखा जाए। अगर दूसरे रुख से देखा जाए, इसका मतलब ये हो कि अगर अपोजिशन जो है उनका काम है कि हर तरीके से जैसे भी मुमकिन हो पहिया जाम किया जाए ताकि कोई लोग आगे बढ़ ना सकें और ये हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो, वो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो नहीं सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की अगर हिस्ट्री देखी जाए, ये लोग जो कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं और इसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं वो पीटीआई और मुस्लिम लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और पीटीआई में भी हैं, इनमें अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो इनकी जो यूनाइटिंग पॉइंट है वो है एक सियासी ब्लैकमेल या प्रोटेक्टिंग द करप्ट एलीट। और ये जो करप्ट एलीट है वो करप्ट जब तक रहेगी जब तक कि उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे। मैं एक बार इसमें जरूर ऐड करूंगा कि हम जब अपनी एलीट के बारे में ऐसे बात करते हैं पाकिस्तान की, हमें ऐसे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए और कोई रास्ता छोड़ा नहीं, क्योंकि जो भी ताकतवर या पैसे वाली अलीट होती है जिनको अशराफिया भी हम कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ये प्रिजर्वेशन ऑफ पावर और वेल्थ ये वो लोग हमेशा करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे, ये अजल से ये ऐसा ही निज़ाम है, लेकिन उनको एक जमहूरी तर्ज अमल में कुछ अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता पूरे मुल्क में तो उसका आखिर में नुकसान जो है वो अलीट को ही पहुंचता है। ये बात मगरबी अलीट जो है समझ चुकी है, मगर हमारी अलीट जो है अभी समझने से कासिर है। उनका ख्याल है कि कानून किसी और के लिए होना चाहिए और मुझे मुकम्मल छूट होनी चाहिए।
तो आप समझते हैं कि 14 अगस्त 2018 तक पाकिस्तान में एक नया वजीर आजम हलफ उठा लेगा और ये कुवतें या जो ग्रैंड लाइन्स है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा अगर वो चाहें कि हुकूमत के चलने की राह में या हुकूमत की तश्कील की राह में कोई रुकावट मजीद डाली जाए?
जी, अच्छा, मैं यही समझता
हूँ। बेहद शुक्रिया,
मुश्किल होगा मगर हो जाएगा।
अच्छा, बेहद शुक्रिया फैजान, प्रोफेसर फैजान हक साहब। अब हम गुफ्तगु में शामिल करेंगे टेक्सस में एक अटर्नी है और डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक डेलीगेट हैं जफर ताहिर साहब, जो टेक्सस से हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन पर। जफर ताहिर साहब, आप क्या एग्री करते हैं जो कुछ प्रोफेसर फैजान हक ने कहा?
जी, मैं फैजान हक साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, प्रोफेसर हैं, बड़ी कदर करता हूँ मैं उनके ओपिनियन की, और आपके जो पहले स्पीकर थे उनकी भी बात से मैं कदरे अग्री करता हूँ। मगर देखिए, जहाँ तक ये बात हो रही है कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं, सबूत फराहम नहीं किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो यहाँ का मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं, किसी भी بھی مین اسٹریم میڈیا میں اس بات کا ثبوت نہیں دیا گیا کہ پاکستان میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کوئی دھاندلی ہوئی ہو. ایڈمنسٹریٹو ایشوز سامنے آئے ہیں, مگر وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے پروسیس سے منسلک تھے, اور الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنے کی ذمہ داری پچھلی حکومت کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی جائے, اور میرے خیال سے ضرور ہوگی, کہ جو الیکشن پروسیس میں جو خامیاں تھیں یا جو ان کا کمپیوٹر فیلئر تھا, جو گلیچز ان کو آئے, تو کوئی پاسبل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید زیادہ سیٹس ہوتی ہیں. اس لیے کہ دیکھیں, اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی امریکنز کا جو پوائنٹ آف ویو یا جو ان کے دوستوں کا ہے, ان کے جو خاندان کے جو لوگ پاکستان میں بسے ہوئے ہیں, ایک مونیومنٹل چینج آئی ہے. یعنی کہ لوگ جو تھے جو ماضی میں دوسری پارٹیز کی حمایت کر چکے ہیں, ان کو ووٹ دے چکے ہیں, ان کی ہمدردیاں ابھی بھی ان پارٹیز کے ساتھ ہیں جو عمران خان کے ساتھ شریک نہیں تھے, وہ سب تنگ آ گئے. لوگ جو تھے وہ اس مقام پہ تھے جب وہ تبدیلی چاہتے تھے, چاہے اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے. تمام لیڈرز جو کہ اس وقت شور مچا رہے ہیں, بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لیڈرز جنہوں نے میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حلف نہیں لیں گے, یہ وہ لیڈرز تھے جن کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی, جو حلف کی تقریب میں شاید انوائٹڈ بھی نہ ہو. ایک اور جو چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی وہ یہ کہ مذہبی پارٹیز کا اگر آپ دیکھیں ووٹ بتدریج پاکستان میں ویسے بھی کم ہو رہا تھا, اور اس دفعہ تو بے حد کم ہو گیا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, یا دوسری پارٹیز ہوں, بلکہ چند ایک پارٹیز جو کہ سرفیس میں آئیں, جن کے پہ الزام تھا ویسٹرن میڈیا کا کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ ایسی تنظیمیں ہیں جو جن پہ پابندی عائد ہونی چاہیے, ان کو بھی ووٹ نہیں ملا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک بہت ہی پروگریسو موومنٹ کو ووٹ دیا ہے. یہ پروگریسو موومنٹ لبرل نہیں ہے کہ وہ اپنی اقدار کو بھول جائے یا اپنے کنسرنس کو بھول جائے. پی ٹی آئی جو ہے اور اس کے جو حامی ہیں وہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی سب سے جو بہترین جو تشریح کی وہ عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں کی. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکنز, اوورسیز امریکنز, دے اوور ویلمنگلی سپورٹڈ دس چینج, دے آر ویری ہیپی. ان کو اس بات کی بنتا خوشی ہے کہ شاید اب وہ اگر پاکستان جائیں تو ان کو پاکستان اس حال میں نہ ملے جس میں وہ پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں.
بے شکریہ ظفر طاہر صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم ایم جے صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ امریکہ میں جو حکمران ریپبلکن پارٹی ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو کیسے دیکھ رہی ہے. تو پہلے ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی. ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر ہمارے بہت سارے سننے والے سن رہے ہیں اور اپنے تبصرے دے رہے ہیں, اور اپنے کیا کہنا چاہیے, آپ کے تمام مہمانوں کو سراہ رہے ہیں. کچھ نام میں پہلے لے دوں اس سے پیشتر کے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں. نائلہ آیا ہے, فرید فریدی ہیں, اکبر شاہ, خرم نوائی والا, عابد ملک, عرفان ظاہر, بچہ گل صفی, محمد اعجاز, ربیہ عبداللہ, نظام, روشن ایاز, حیات اللہ, محمد حسنی, تنویر کانجو, محمد احسان, سجاد خان, محمود خانہ چکزئی, عثمان روڈونالی, زرگل, نیازی, تنہا, حیدر خان, شبیر جان, سنگیت بجاج, ڈوڈا خان, عبد الواحد, سجاد حسین, چھوٹو چھوٹو, ہومیو ڈاکٹر جعفر, گلیانور میمن, اور بہت سے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں انتخابات کے بعد جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے اس کے بارے میں, اور پاکستان کے مستقبل کے جو سیاسی پس منظر ہے, منظر نامہ ہوگا, اس کے بارے میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کی کچھ ممتاز شخصیات کو ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے, جو اس پر اپنے خیالات اور اپنے تبصرے اور اپنے تجزیے کا اظہار کر رہے ہیں. پروگرام میں اب شامل کرتے ہیں ہیوسٹن کی سٹی کونسل کے ایک سابق رکن اور ایک ریپبلکن ایم جے خان کو, جو ظفر طاہر کی طرح ایک انجینئر بھی ہیں اور پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. ایم جے خان صاحب, بے شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. کچھ بتائیے کہ امریکہ میں جو حکمران ریپبلکن پارٹی ہے وہ پاکستان کے اس سیاسی منظر نامے کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور کیا وہ نئی متوقع حکومت کے ساتھ نئے اور خوشگوار انداز میں کوئی تعلق قائم کرنے کی طرف دکھائی دیتی ہے, جبکہ نئے متوقع جو وزیر اعظم ہیں عمران خان ماضی میں امریکی حکومت کے حوالے سے سخت بیانات دیتے رہے ہیں.
جی پہلے تو آپ کے سامعین کی خدمت میں بہت بہت سلام اور پیش کی جشن آزادی یوم آزادی 14 اگست کی مبارکباد، حج کی مبارکباد، عید کی مبارکباد، اور اتنے اچھے ہائی کیلیبر پینل میں مجھے شامل کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور بڑا اچھا تجزیہ کر رہے ہیں آپ کے لوگ. سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بہت عرصے بعد میرے خیال میں 65 میں جو محترم مفاد مجنہ کے الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد قوم کو ایک دہائی پہ کھڑی ہوئی تھی قوم، اور ایک راستہ چننا تھا. ایک طرف کرپشن تھی، اقربا پروری تھی، لوٹ مار تھی، غریبوں کا استحصال تھا، تعصب تھا، اور دوسری طرف انصاف اور ایمانداری اور میانہ روی اور غریبوں کی مدد کرنے کا، قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا. تو پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارکباد کہ وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا اور صحیح راستہ چنا اس دورائے پر. اور جہاں تک فورن پالیسی کے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی چیلنجز ہیں پاکستان کو، مگر عمران خان صاحب کی شخصیت اور ان کی جو پروفائل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس سے ان کو مدد ملے گی. اور امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ کو ظاہر پاکستان سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. افغانستان کے مسئلے کو، افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کا ان کا جب ہی ہو سکتا ہے جب پاکستان کے ساتھ مل کے وہاں پہ صحیح طرح سے اپروچ کیا جائے. دوسری طرف انڈیا کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، امریکہ اور چین کے تعلقات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے پامپیو صاحب کا بیان سنا تو ان کو چین کے زیادہ خطرہ تھا جو انہوں نے آئی ایم ایف کے سلسلے میں بیان دیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے لیڈر، خصوصی طور پر عمران خان صاحب، ان کے ساتھ اچھی ٹیم ہے اور وہ خود بھی ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، دنیا کی اوپر ان کی نظر ہے، سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں گے جس سے پاکستان کی عزت اور وقار کے ساتھ وہ فورن پالیسی کو امپلیمنٹ کرے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت ہوگی، متوقع حکومت عمران خان صاحب کی، وہ امریکہ سے تعلقات، یعنی ایک تو پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ برابری کی سطح پر اور بہتر تعلقات بنانے کے لیے کوشاں رہے گی اور اس میں کامیابی رہے گی.
اچھا جی، اس میں ایک سب سے بڑی بات سوچنے کی یہ ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو، اور اس میں ان کو جو کم سے کم ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ضرور یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کی مدد کے ساتھ یہ مسئلہ بآسانی حل کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو انہوں نے شروع میں اپنی پہلی تقریر میں اور اس کے بعد جو ان کے جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے افغانستان کے لیڈرز کے ساتھ، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لیڈرز بھی اس بات پہ تیار ہوں گے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا جائے. جتنا افغانستان کے حالات کو پاکستان سمجھ سکتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اور کوئی ملک اتنا ہے جو وہاں کے حالات کو بہتر سمجھ سکے. تو پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو، نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ اس ریجن کے لیے، اور وہ اس کو میرے خیال میں استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں.
بہتر. اچھا، جو سیاسی میدان میں جو فعال ہیں پاکستانی امریکی کمیونٹی کے ارکان، کیا وہ امریکی مین اسٹریم سیاست میں اتنے فعال ہیں کہ وہ امریکہ اور نئی پاکستانی حکومت کے درمیان تعلقات کی جو موجودہ سرد مہری ہے اس کو دور کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟
کاش میں یہ کہہ سکتا کہ ہاں ہیں، مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی بہت پیچھے ہیں جتنی ہمارے پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں مین اسٹریم پالیٹکس میں، کیونکہ ہماری توجہ اس طرح بحیثیت ایک کمیونٹی ہے نہیں. اگر ہمارے کچھ لوگ انوالو ہیں بھی تو وہ اپنے ذاتی جو ان کے شوق ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہوں گے، یا جو ان کا پرسنل کمٹمنٹ ہے پبلک سروس کا اس کے لیے ہے، یا یہ کہ میر خلیل الرحمان صاحب بتا دیں گے آپ کو کہ فوٹو آپ اپارچونیٹی کے سلسلے میں رہتے ہیں. تو میں بحیثیت پاکستانی امریکن کمیونٹی، ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارا بحیثیت کمیونٹی کیا فیوچر ہے یہاں پہ. اور ہمارا فیوچر جب تک سیکیور نہیں ہو سکتا جب تک ہم مین اسٹریم پالیٹکس میں اس طرح سے حصہ نہ لیں جس طرح سے کوئی بھی امریکن حصہ لیتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو امریکن سمجھ کے یہاں کے حالات میں شامل ہونا پڑے گا، اور صرف پاکستان کی مدد کے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کے مین اسٹریم پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کریں. ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے, ہمارے بہت اچھے آئیڈیاز ہیں اور ہم بہت زیادہ سولوشن دے سکتے ہیں یہاں کے مسائل کے اوپر, اور اپنی کوالیشنز بنا سکتے ہیں دوسری کمیونٹیز کے ساتھ جس میں ہمیں بہت مدد ہوگی اور اس سوسائٹی کو بہت مدد ہوگی.
تو آپ سے مزید گفتگو بھی رہے گی ایم جے خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر موجود ہیں یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ عدیل شاہ, جن کی کونسل اس وقت یو ایس چیمبر آف کامرس واشنگٹن ڈی سی کا حصہ ہے اور جو پاکستان میں آؤٹ سورسنگ کرنے والی کمپنی کے مالک و چیئر پرسن ہیں. السلام علیکم عدیل شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. آپ سے ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق کیونکہ کامرس سے ہے اور آپ بھی یہ جانتے ہیں اور ہم سب بھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی متوقع حکومت ہے, جن حالات میں وہ اقتدار سنبھالے گی, اس کو بہت سی اقتصادی مشکلات اور بیرونی دباؤ کا سامنا ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت ان مشکلات سے نکلنے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات کر سکتی ہے یا اسے کرنے ہوں گے, اور کیا یہ اقدامات ان وعدوں سے تو متصادم نہیں ہوں گے جو عمران خان گزشتہ 5 برسوں کے دوران عوام سے کرتے رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو نئی رجیم سیٹ اپ ہو رہی ہے اس کے سامنے یقیناً بے تحاشا چیلنجز آئیں گے. وہ معیشت کے بھی ہیں اور معاشرت کے بھی ہیں, لیکن امیڈیٹ جو ان کے سامنے جس کی وہ فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی وہ ان کا جو ہے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہاں کافی سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی آپشنز ہوتے ہیں, کئی آپشنز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ امیڈیٹلی اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریزالو کر لیں گے وتھ ڈگنیٹی. پھر اس کے بعد دیکھنا پڑے گا, ایک کم سے کم آپ ان کو ایک سال دیں جس میں آپ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ ان کی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ کتنی درست ہیں اور کیسے وہ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتی ہیں اور امپورٹ کو ریڈیوس کر سکتی ہیں. اور اس میں ایک کی فیکٹر جو آئے گا وہ آئے گا پاکستانی ڈیاسپورا لیونگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, جو نہ صرف امریکہ میں بڑی تعداد میں ہے بلکہ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں ہے, جو کافی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان میں, وہ انٹیپڈ ہے. کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے آرگنائز وے میں ان کو ٹیپ نہیں کیا ہوا ہے. تو وہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ آ سکتا ہے جو ہماری جو پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. لیکن یہ رول اس لیے نہیں پلے کیا گیا کیونکہ کبھی بھی کسی نے بھی پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اکتفا نہیں کیا, اس پہ یقین نہیں کیا, کیونکہ یہ ایک بہت چیز پچھلے 2-3-10-12 سال میں واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے میجورٹی پالیٹیشنز جو چاہے پی ایم لیول پہ بیٹھے ہوں یا وزارتیں جنہوں نے سنبھالی ہیں وہ کرپٹ اور انکمپیٹنٹ تھے. ان کو ایک تو پالیسیز کے بارے میں معلومات نہیں تھی اور ان کے کرپشن نے پاکستان کو بدترین صورتحال میں ڈال دیا ہوا ہے. تو ہم ہوپنگ کہ چونکہ اب یہ ایک ہوپ ہی آئی ہے کہ عمران خان چونکہ بے شک وہ اسٹیٹمنٹ شاید نہ ہو یا ان کے پاس گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن ان کی ایمانداری جو کہ ایک واضح صورت اختیار کر چکی ہے اس پہ امید لگا رہے ہیں کہ اگر ایمانداری سے اس کنٹری کو چلایا جائے تو کم سے کم پہلا جو ارسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اکنامک جو آپ کی بلیڈنگ ہے اس کو روکا جائے, پھر ارسٹ کرنے کے بعد پھر پالیسیز بنائی جائیں جس کی بنیاد کے اوپر امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. پاکستان ایک وائبل کنٹری ہے اور پاکستان کو چلانا اتنا مشکل نہیں ہے, ایز لانگ ایز یو ڈونٹ ہیو دیز ایڈیٹس جو کہ سارے پورے نظام کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہوا ہے. تو ہم ہوپنگ کہ پاکستانی ڈیاسپورا بھی چاہے وہ امریکہ میں اور جہاں بھی ہے وہ ایک رول پلے کرے تاکہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جا سکے.
اور عمران خان خود بھی جو سمندر پار آباد پاکستانی ہیں ان سے بڑی توقعات انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو بیرونی ملکوں سے پاکستانی وطن واپس آ کر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے اور ان کے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بیرونی ملکوں میں آباد پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے حوالے سے اتنی استطاعت ہے؟ کیا وہ اتنی سرمایہ کاری کر سکیں گے جتنے دعوے عمران خان کرتے رہے ہیں؟
دیکھیے, میں نے جیسا عرض کیا نا کہ عمران خان کا تجربہ اس بنیاد پہ صرف ہے کہ وہ انہوں نے چندہ وصول کیا ہے شوکت خانم کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے, جو ایک اسمال پیس ہے جو کیپیبلٹی ہے باہر. لیکن ایز آئی سیڈ بیفور کہ پاکستانی ڈیاسپورا کو آرگنائزڈ وے میں کبھی بھی ٹیپ نہیں کیا گیا ہے. تو جب تک آپ اس کو آرگنائزڈ وے میں ٹیپ نہیں کریں گے, میننگ کہ اس کو انسٹیٹیوشنلی اوے فرام دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنلی ٹیپ کیا جائے گا, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنا سرمایہ کاری کا امکان ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ کافی برین پاور ہے جو کہ یو ایس کے اندر, کم سے کم میں بہت آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یو ایس میں بہت برین پاور ہے جو پاکستان کی نہ صرف پالیسیز کے اندر بلکہ اس کے انٹرپرائز کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو اس لیول پہ لے جائے جہاں ویلتھ کریٹ ہو سکے پاکستان میں, بے حد اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. بٹ اگین صرف اپیل کر دیں اگر عمران خان کے لوگ توجہ دیں پاکستان کی طرف تو وہ کافی نہیں ہے, اس کو پورا ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اس کے اوپر اس کو ٹیپ کرنا پڑے گا جو کبھی نہیں کیا پاکستان کا.
اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے 100 دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے ان کی حکومت کے, اگر ان کی حکومت اپنے وقت پر شروع ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اتنی حد تک بہتر ہو جائے گی کہ جو بیرون ملک پاکستانی آباد ہیں یا سمندر پار پاکستانی آباد ہیں اور پاکستانی امریکی کمیونٹی ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا سوچے یا سرمایہ کاری کریں, اور اگر انہیں سرمایہ کاری کے لیے ایسی سازگار فضا نئی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے 100 دن میں فراہم کر سکے گی؟
نہیں, یہ میرے خیال میں ہم لوگ کچھ اوور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں عمران خان سے, 100 دن بہت کم ہوتے ہیں, 100 ہیں. اور دیکھیں سرمایہ کاری ایک لمبا عمل ہے, یہ کوئی فوری طور پہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کی ڈیاسپورا کی توجہ کو مرکوز کرنا پاکستان کے اوپر اور ان کو وہ پالیسیز دینا, سیکیورٹی دینا اور انسینٹیو دینا جس کی بنیاد پہ اس کو آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ٹریگر کر سکتے ہیں, یہ ایک پروسیس ہے وچ ول ٹیک اٹس اون کورس. لیکن کم سے کم 100 دن میں وہ ایک ہوپ دے سکتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر لوگ سوچنا شروع کریں گے اس طرف کو. اور صرف ڈیاسپورا کے اوپر آپ تکیہ نہ کریں, بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں دنیا کے اندر جو سرمایہ کاری پاکستان میں کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ان کو پتا ہو کہ یہ کسی پیسہ, ان کا پیسہ کسی ہول میں نہیں جائے گا اور وہاں پہ پالیسیز ہیں اور جوڈیشری مضبوط ہے, جو کمرشل لاز ہیں وہ مضبوط ہیں تاکہ فورن انویسٹر کو پوری پوری سپورٹ حاصل ہو وہاں پر. یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ صرف خیالی پلاؤ ہوگا کہ صرف وہ اپیل کرتے جائیں گے اور شاید لوگ یہاں سے منی بیگ لے کے پہنچ جائیں گے, ایسا ہوتا نہیں ہے, اس از ناٹ ایون پریکٹیکل. تو یہ ایک عمل ہے اور اس میں کافی دن لگیں گے,
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ
سفر شروع ہو جائے گا.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی امریکی کمیونٹی اور سمندر پار آباد جو پاکستانی ہیں وہ اپنے آبائی ملک کو بہتر راستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ضرور ادا کرتے رہیں گے, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا کیا ہے. لیکن ایک سوال جو پروفیسر فیضان حق صاحب سے میں کروں گی, یہ بتائیے کہ عمران خان گزشتہ 5 برسوں کے دوران جو سابقہ حکومت کی ان تمام کوششوں کی مخالفت کرتے رہے جن کا تعلق پاکستان کے دوست ملکوں سے تھا, مثلا سی پیک کے افتتاح کے موقع پر طویل دھرنا دیا جس کی وجہ سے چینی قیادت کا دورہ موخر ہوا, سعودی عرب اور یمن تنازع میں پاکستانی فوج بھیجنے کی مخالفت کی, ترک صدر کے خطاب پر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, تو اس پس منظر میں جو دوست ملک ہیں وہ عمران انتظامیہ کے ساتھ تعاون میں کتنی دلچسپی لیں گے؟
دیکھیے ابھی ہم دیکھیں تو سعودی جو امبیسڈر ہیں وہ ملنے کے لیے آئے ہیں عمران خان سے, چائنیز امبیسڈر مل کر آئے ہیں عمران خان سے, اور ترک جو ملک ہے, ترکی کا جو ملک ہے ان کے وہاں ادھر بھی پیش رفت ہوئی ہے کانٹیکٹس میں. تو تمام جو یہ دوست ممالک ہیں جن کو دوست ممالک کہنے سے پہلے ہمیں اتحادی کہنا چاہیے, کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں ان کے کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتے, ان کے مفادات ہوتے ہیں اور جہاں پر آپ کا مفاد ملتا ہے تو آپ اتحادی بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہمارے ایک اسٹریٹجک اتحادی رہے ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ایک دوستی کا اگر ڈیفینیشن وہ کر دیا جائے تو اس حساب سے وہ ان کو ہم دوست ممالک کہہ سکتے ہیں. تو ان ممالک کا پاکستان کے سسٹم کی ریسپیکٹ کرنا اور وہاں کے جو الیکٹڈ حکومت سے بات چیت کرنی ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہے, اور وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سیاست میں احتجاج بھی کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تحریکیں بھی چلتی ہیں, اور یہ سب لوگ پاکستان کے سیاسی مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی عمران خان کو اتنی دقت نہیں ہوگی, کیونکہ ایک اور چیز ہم نے نوٹ کی تھی پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت میں کہ ان کے جو روایتی رابطے تھے ان ممالک سے, سعودی عرب ہو, ترکی ہو یا چائنا ہو, وہ بھی تزلزل کا شکار تھے، اس لیے کہ وہاں پر بھی حکومتیں اور سوچ کا انداز بدل رہا ہے. سعودی عرب میں زمین آسمان کا کی تبدیلی آئی ہے، قطر کا جو پوزیشن ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے ان کی سوچ میں، ان کے اسٹریٹجی میں بہت تبدیلی آئی ہے. یہ وہ تبدیلیاں تھیں جو کہ ہمارے جو دوسرے رہنما تھے جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، وہ اس کو بڑے کلاسک کانٹیکس میں دیکھ رہے تھے، وہ اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور وہ تبدیلی وہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں، مشرق وسطی کے علاوہ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں ایک بہت ینگ پاپولیشن ابھر رہی ہے، اور اس ینگ پاپولیشن کی جو یہ جو نوجوان نسل ہے ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں اور ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس اور ہیں، اور یہ بہت سے وہ لوگ جو کہ پرانے خیالات یا روایتی انداز سے سیاست چلانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ ان کو ویسے ہی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں جیسے وہ ڈیل کرتے ہیں، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا.
بہت شکریہ فیضان حق صاحب. ایک بریک کا وقت پھر ہو گیا، تو ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، وائس آف امریکہ واشنگٹن کا پروگرام ہر دم روایت زندگی. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کے کچھ ممتاز ارکان کو ہم نے آج کی گفتگو میں شامل کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، سید بشارت چرواک سرحد اور لالا جان اچکزئی نے ابھی اس فیس بک پر پروگرام کی بہت تعریف کی ہے اور کچھ کمنٹس بھی دیے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے. ظفر طاہر صاحب، آپ کو ہم ایک بار پھر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عمران خان کا ایک وعدہ اور تھا کہ وہ بیرونی ملکوں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، اور تو بیرونی ملکوں میں لوٹی ہوئی دولت کا کچھ تخمینہ آپ کے نظر میں ہے؟ اور کیا نئی انتظامیہ کے پاس اتنے وسائل اور اثر رسوخ ہوں گے کہ وہ چھپی ہوئی دولت کا سراغ لگا کر اسے واپس لا سکیں؟ ظفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
ہیلو.
جی جی بولیے.
جی، اس کا مختصرا تو ایک سینٹنس کا تو پہلے میں آپ کو جواب بتا دوں، وہ یہ ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی ہے بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. کافی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت کہتے ہیں نا دا ویلز آف جسٹس آر ٹرننگ، اور میرے خیال سے یہ ایک ایسے ڈائریکشن میں احتساب کا عمل جا رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت اب اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گی، لوگوں کی توقعات ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، آپ نے ایک اور بات کہی تھی جو بڑی ضروری ہے. باہر سے لوٹا ہوا پیسہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں مغربی ممالک سے، اسپیشلی امریکہ سے جہاں پہ یہ پیسہ انویسٹ ہوا ہوا ہے یا چھپایا گیا ہے، اسپیشلی سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں. تو ابھی آپ نے سوال کیا تھا ریپبلکن پارٹی کے حساب سے، تو دیکھیں ریپبلکن پارٹی سے تو ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے، نہ ہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا اس وقت نالا ہے ریپبلکن سے، نہ صرف یہ کہ یہاں کے لوگ، اس لیے کہ ایک مخصوص طبقے نے اس وقت ریپبلکن پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا. مگر ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے دنیا سے کہ جس طرح یورپین یونین اور دوسرے ممالک امریکہ سے ڈیل کر رہے ہیں سختی سے، فرملی، چائنا کی ہماری مثال ہے کہ جس طریقے سے چائنا فرملی ڈیل کر رہا ہے، دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈیل ود دی کرنٹ ایڈمنسٹریشن. یہ ایڈمنسٹریشنز آتی ہیں جاتی ہیں، امریکہ ایک بڑا عظیم ملک ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے پروگریسو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یا اس خطے میں جو ہے امن ہو، وہاں پہ اکنامک سچویشن بہتر ہو. تو لانگ رن میں عمران خان کا کام دیکھ کے، ان کے ریزلٹس کو دیکھ کے، امریکہ کیا بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ٹیبل پہ آئے گی. جہاں تک احتساب کی بات ہے تو مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک تخمینہ تھا کہ $200 بلین سے زیادہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ جو کہ کرپشن سے لوٹا ہوا ہے، صرف یہ نہیں کہ الیگل ٹرانسفر کے تحت، یہ صرف نہیں کہ انہوں نے کرنسی کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے جو پیسہ باہر گیا, بلکہ وہ پیسہ جو کہ کرپشن کی وجہ سے لوٹا ہوا اس کا تخمینہ تھا $200 بلین. اور یہ کئی حکومتیں کوشش کر چکی ہیں کہ اس پیسے کو واپس لایا جائے, مگر یہ پیسہ جب تک واپس نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ لوگوں کو کورٹ میں نہ لائیں, ان پہ سزا کی جب تک تکلیف نہ ہو, جب تک ان پہ ڈر نہ ہو. ہمارے سامنے مہاتیر محمد کی مثال موجود ہے. مہاتیر محمد نے جب یہ اس حکومت کا دوبارہ نظام سنبھالا ملیشیا میں, تو شروع کے میرے خیال سے 30 دنوں میں انہوں نے $50 بلین لوگوں کو فورس کیا کہ وہ واپس لے کے آئیں, اس لیے کہ ان لوگوں پہ کیسز کیے گئے, ان کے خلاف ثبوت فراہم کیے گئے کورٹس کو, ان کو سزائیں ہوئیں اور ان پہ جرمانے لگا. تو دیکھیں جرمانہ اور جیل ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو صدیوں سے پتہ ہے, دس از دی اونلی میتھڈ دیٹ ورکس. جب تک کہ آپ لوگوں کو ٹرائل پہ نہیں کھڑا کریں گے, ان کے خلاف ثبوت فراہم نہیں کریں گے, ججز کو آپ انڈیپینڈنس نہیں دیں گے, ان کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوگی, پیسہ واپس نہیں آئے گا. تو پیسہ پاکستان کے لیے لانا بے انتہا ضروری ہے, مگر اس کا ایک اور اثر یہ ہوگا یاسمین کہ آنے والے جو پولیٹیشینز ہیں, آنے والے جو لا میکرز ہیں جو پاکستان کو چلائیں گے, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ چلائیں, لوکل, پروویژنل یا سینٹرل گورنمنٹ میں, تو وہ ان کی اب ان کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے سادگی اپنانی ہے, ان کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے پروٹوکال سے دور رہنا ہے, انہیں یہ پتا ہوگا کہ اب جو ہے لوگ جو ہیں باشعور ہو گئے. دیکھیں ہمارے سامنے کراچی کی مثال موجود ہے. کراچی نے آج سے 30 سال پہلے جماعت اسلامی کو ہر دفعہ الیکٹ کیا, اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی ایک پروگریسو ایجوکیٹڈ پارٹی ہے, اس کا اسلامی نظریہ تھا, مگر وہ یہ سمجھتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی. پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا. اس دفعہ کراچی کے لوگوں نے بڑی بھاری تعداد میں مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, اور میں اس بات پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں شامل ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک پورے ملک کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے مذہبی جماعتوں کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے بیڈ پرفارمنس کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے کرپشن کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے جو جس کو یہاں ویسٹرن میڈیا انتہا پسندی کہتا ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, ان پارٹیز کو ریجیکٹ کیا جو کہ پیچھے تھیں ان جماعتوں کے جو کہ انتہا پسند ہیں. تو ہمارے لوگوں نے پاکستان میں تو ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے جو پاکستان کو دنیا کے ساتھ ملا کے چلانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ابھر کے سامنے آئے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ چیزیں کرے جو کہ پوری دنیا پاکستان سے توقع رکھتی ہے.
بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب. عدیل ایم جے خان صاحب, آپ سے یہ ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ وہ مخصوص عسکری گروپس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا نام دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ممالک کی گرے لسٹ میں شامل ہے اور اس کے سر پر بلیک لسٹ کی طرح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک ایسے مذہبی گروپ کے مدرسوں کو جو کروڑوں روپے کی گرانٹ دے چکی ہے, جس پر عسکری گروپوں کے ساتھ رابطوں کا الزام ہے, اس صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں, اور اگر سنبھال سکتے ہیں تو کیسے؟
جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد الزام ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان نے جتنی جنگ لڑی ہے اور جتنی کنٹرول کیا ہے ایکسٹریمسٹ کو, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی بھی ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کے, اور اتنی فوجی کارروائی ہوئی ہے. اور یہ ظاہر پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے فورن پالیسی میں یہ چند ان چیلنجز میں شامل ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. مگر فیکٹس اگر آپ دیکھیں کہ جتنے پاکستانی فوج نے کاروائی کی ہے, جتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے, مارا ہے,
جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس صورتحال پر قابو پا لیں گے, اور
نہ صرف آسانی سے قابو پا لیں گے میں سمجھتا ہوں, اور اس کا بہتر حل نکلے گا. اور جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں امریکہ میں, وہ ہر طرح سے پہلے بھی تیار تھے, ابھی بھی تیار ہیں ہر طرح سے. اور بہت سے لوگوں نے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی جو باہر رہتا ہے $1,000 اپنی فیملی کو بھیجے تاکہ پاکستان کی زرعی مبادلہ بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بھی جب یہ دیکھے گی کہ ایمانداری سے لیڈرشپ چل رہی ہے اور لوگوں کا پیسہ لوٹا نہیں جا رہا, ضائع نہیں ہو رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی حالات پاکستان کے بہتر ہوں گے. آپ نے دیکھا ڈالر جو ہے آلریڈی گر گیا ہے اور ابھی تو حکومت بنی بھی نہیں ہے, تو یہ دیز آر آل گڈ سائنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ٹیم آنے کے چانسز ہیں ان کے ساتھ, تو وہ معاشی حالات پہ بھی بڑی آسانی سے قابو پا لے گی.
تو یہ عادل شاہ صاحب آپ بھی ان کی بات سے ایگری کریں گے؟
بالکل, یہ خان صاحب کی بات جو ہے وہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ مدرسات کی جو بات ہے نا وہ ایک چھوٹی سی الائنمنٹ کی ضرورت ہے, اور مدرسے کو ایک بھیانک شکل پیش کی گئی دنیا میں جن لوگوں نے بھی کی ہے, تو وہ ایکچوالٹی نہیں ہے. تو اس کو ری الائن کرنا عمران خان یا کسی بھی آنےسٹ آدمی کے لیے, کوئی بھی آدمی پاکستان کو آنےسٹی سے چلائے تو یہ کرائسس سے نکال سکتا ہے, ویدر وہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی.
اچھا یہ
آل اباؤٹ آنےسٹی.
اچھا پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ سے ایک سوال اس ضمن میں کروں گی کہ عمران خان نے آتے ہی بھارت کے ساتھ جو تعلقات کی بات کی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اس سمت میں کس حد تک آگے جانے کی اجازت دے گی؟
دیکھیے, کوئی صرف ایک فوجی جو لڑتا ہے اسی کو امن کی ویلیو کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی افواج اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ امن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور عمران خان کا جو بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا, انہوں نے اپنی پوزیشن کو کمپرومائز بھی نہیں کیا, مگر ساتھ یہ اندیا بھی دے دیا ہے انڈیا کو کہ اگر آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم دو قدم بڑھائیں گے. اور پاکستان کے لیے اپنی مشرقی سرحد کو محفوظ کرنا یا وہاں پر امن کی صورتحال پیدا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنی دفعہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور اس کا جو اگر آپ نکالیں اس کا اوس نکالیں تو دن میں 5-10 دفعہ ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان نے مشرقی سرحد ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. اس میں جو اور جو انڈیا ہے وہ یہ بات بہت اچھی طرح اس کو سمجھنی چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ سب سے انڈیا کے لیے یا انڈیا کے نیریٹو کے لیے سب سے جو بہترین نیریٹو پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا افغانستان میں ان کی مدد کرنی ہو, یہ جنگ جو ہے یہ انڈیا کی سروائیول کی بھی جنگ ہے. کیونکہ تاریخی لحاظ سے جب بھی کوئی ایسی لہر اٹھی ہے تشدد کی یا جنگ کی, جب وہ اٹھتی ہے اور ایشیا سے گزرتی ہوئی پاکستان کے علاقے سے گزرتی ہوئی جاتی ہے, اگر وہ وہاں پہ سرحد پہ نہ روکا جائے تو اس کو کلکتہ تک روکنے والا کوئی نہیں. اس وقت پاکستان میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ انڈیا کے تحفظ کی جنگ بھی ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے یا حکومت ہے اس کو انڈین اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانا ہے, تاکہ انڈیا پاکستان جو ہیں وہ ایسے ہی زندگی گزار سکیں جیسے یورپین یونین میں لوگ زندگی گزارتے ہیں, یا امریکہ کینیڈا کے درمیان جو امن ہے, بہت جنگیں لڑ لی اب کچھ عقل کر لینی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان آرمی نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں یا جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اس سلسلے میں بلکہ بہت خوش آئند ہوں گے ان کے لیے کہ یہ قدم اٹھائے.
اچھا یہ ایک بار پھر عادل شاہ صاحب آپ سے بات کروں گی, کیا پاکستان پر جتنا پریشر ہے اقتصادیات کا, کیا وہ آئی ایم ایف کے دباؤ سے یا اس سے قرضے لیے بغیر آگے چل سکتی ہے پاکستانی کی نئی حکومت؟
دیکھیں اس کے کئی آپشنز ہوتے ہیں, تو اس میں آئی ایم ایف از اے ون آف دی آپشنز, اور میرا خیال ہے کہ وہ اب ایک سے زیادہ وہ آپشن ٹرائی کریں گے. آبویسلی وہ چائنا سے بھی بات کر رہے ہیں, سعودی عربیہ سے, امریٹ سے بھی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کے جو لوگ ریمیٹنس بھیجے ہیں ان کو بھی وہ موٹیویٹ کریں گے. تو اگر کمبائن کریں اپنی اپروچ کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس مسئلے کا حل ان کے سامنے نکل آئے, شارٹ ٹرم جو حل ہے. تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ بغیر کسی ایکسٹرا آرڈنری پریشر میں رہے وہ کے بغیر اس مسئلے سے وہ باہر نکل سکتے ہیں.
اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل عمران خان میں اور ان کی پارٹی میں اتنی اہلیت ہے یا صلاحیت ہے اور ان کے پاس ایسی مضبوط ٹیم ہے جو اس مسئلے کا حل نکال لے گی, جلد نہیں تو آخر کار کچھ عرصے کے بعد. لیکن کیا اس عرصے تک جو ایک مضبوط حزب اختلاف ہے ان کو یہ تمام کارروائیاں, یہ تمام اقدامات کرنے کے لیے اجازت دے گی یا ان کی راہ میں رکاوٹیں جو ڈالے گی, کیا وہ اس پر قابو پا لیں گے؟
دیکھیں میں اس کو آپ کو اپنا اوپینین دیتا ہوں, اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا تو میں بہترین برین لیتا 10 سے لے کے 15-20 آدمی پاکستان کے پروفیشنل آنےسٹ ڈیڈیکیٹڈ لوگ, اور پوری فوکس کرتا گورننس کے اوپر. باقی اپوزیشن کا کام ہے, وہ جو کرتا ہے کرنا چاہیں کرتے رہیں. اپوزیشن کے ڈائلاگ کی باتوں سے یا ان کے میڈیا پہ آ کے بات کرنے سے نہ آئی ایم ایف کا مسئلہ حل ہوگا, نہ پاکستان اپنے اقتصادی کرائسس سے باہر نکل سکتا ہے. وہ نکل سکتا ہے تو گورننس کی بنیاد پہ, اور اس کے لیے آپ کو بہترین ٹیم چاہیے. اف دے فوکس آن دیٹ آن دا گورننس, 6 مہینے میں پوری جو اپوزیشن جو ہے وہ زائل ہو جائے گی اف دے پرفارم. کون سی ٹیم آئے گی اور کیا ٹیم آئے گی وہ آئی ڈونٹ نو, میں اسپیکولیشن میں بھی دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اس کے حل موجود ہیں. کوئی اتنا بڑا کرائسس پاکستان میں نہیں کھڑا ہوا ہے جو خدا نہ خواستہ اس کو کلیپس کی طرف لے جائے. اٹس اے شارٹ ٹرم ایشو وچ آئی نو کہ اگر کوئی ایماندار ہمارا فارن منسٹر آئے گا تو وہ اس کو آرام سے حل کر جائے گا.
بہت شکریہ. اچھا ایک بار پھر فیضان حق صاحب, آپ سے آپ کیا تجاویز دیں گے پاکستان کی نئی جو متوقع حکومت ہے اپنے تمام معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے, اپنے دوسرے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, مختصرا اگر آپ کچھ کہیں.
جی میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. عمران خان کا الیکشن جو ہے وہ مجھے کچھ کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے الیکشن سے مشابہ لگتا ہے, جس میں کہ پاکستان خدا نہ خاصہ ایسی کرائسس میں تو نہیں ہے جس کرائسس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے تھے, لیکن کرائسس کچھ ملتا جلتا بھی ہے کیونکہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد ایک چینج آ رہا ہے. اس میں صرف اس کا بیانیہ ہی نہیں بلکہ جو چیزیں ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں, تو اس میں ان کو بہت سے چیلنجز ہوں گے. ان کو بہت زیادہ ہوشیاری سے اپنی اپوزیشن سے ڈیل کرنا ہوگا, اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو بڑے منجھے ہوئے ہاتھ چاہیے, اور ان کے پاس منجھے ہوئے ہاتھوں کی شاید کمی ہو کیونکہ جس طرح وہ مسائل حل کرتے آئے ہیں وہ شاید ٹیکٹکس کام نہ کریں کیونکہ ان کی اپوزیشن میں بڑے شاطر لوگ بیٹھے ہیں, اور اگر تو اس کی پرفارمنس کو اگر وہ مات کر سکے اگر تو وہ ان کے لیے آسانی ہوگی, ورنہ جیسی اپوزیشن ہے وہ ان کو بہت زیادہ مشکلات دے سکتی ہے, اور ان کے پاس جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کے حواری بھی موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ تنہا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جس سے بچ کے نکلنا جو ہے اس کے لیے بہت ہمت درکار ہوگی.
ظفر طاہر صاحب, آپ جلدی سے کیا تجویز دیں گے اسی حوالے سے؟
میں تو اس الیکشن کو میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹو سے ان کی سملیرٹی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن پاکستان کے لیے اس طرح ہے جس طرح ترکی میں جب اردوغان صاحب پہلی دفعہ پاور میں آئے تھے, اس لیے کہ اس ملک کا بھی وہی حال تھا کہ اس میں پوٹینشیل بہت تھا, کرپشن تھی, گورننس کی کا فقدان تھا.
تجویز کیا دیں گے پاکستان کی نئی حکومت کو؟
تجویز تو جی مجھے پاکستانی امریکنز کے لیے تو سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ وہ جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو وہ ان کا کام کر لینے دیں. جو پاکستانی امریکن یہاں موجود ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی شہریت کو استعمال کریں, اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں. یہاں پہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کا جو امیج ہے, جو اس کا پرسپیکٹیو ہے, اس کے لیے وہ لابی کریں. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے, گورننس, ٹیکنگ کیئر آف لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں اگر کوئی انویسٹر جائیں, وزٹر جائیں, تو ان کی سیف گارڈ ہو, ان کے پیسے کی, ان کی جان و مال کی. اور اس کے علاوہ پاکستان ہیز ٹو میک سم سیریس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. ایسی چینجز کی ضرورت ہے کہ جس میں پاور جو ہے وہ ڈیوالو ہو نیچے کی طرف.
یہی سوال ایم جے خان صاحب, آپ کی کیا تجویز ہے مختصر؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اب اس وقت حکومت کی سپورٹ کرنی چاہیے ہر طرح سے, اور ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے. یہاں پہ جو ہم پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں وہ پاکستان کے گڈ ویل امبیسڈرز ہیں, ان کو ہر موقع پہ ہر فورم پہ پاکستان کی جو اچھائیاں ہیں وہ سامنے لانی چاہیے, اور پاکستان کو مدد کرنی چاہیے جس طرح سے آپ پہلے کر چکے ہیں. مگر پہلے کر یہ ہوتا تھا کہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا, آپ لوگ اب پیسے بھیجیں, اپنی فیملیز کو بھیجیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, وہاں پہ ہر طرح سے فورن ایکسچینج بھیجنے کی کوشش کریں, کیونکہ پاکستان کو اس کرائسس سے آگے نکالنا صرف ایک عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کے دوست جو ساری دنیا میں رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔
بے حد شکریہ پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا۔ ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہردم رواں زندگی میں آج ہم نے گفتگو کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر پاکستانی امریکی تجزیہ کاروں اور تبصرہ نگاروں اور ماہرین کی آرا، اور بہت سارے ایک لسٹ ہے ہمارے سامنے۔ ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق، ہمارے ساتھ تھے خلیل الرحمان، ہمارے ساتھ تھے ظفر طاہر صاحب، ہمارے ساتھ تھے ایم جے خان صاحب، اور ہمارے ساتھ تھے یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور ایک سرمایہ کار کمپنی کے مالک پاکستان میں اور اس کے چیئر پرسن عدیل شاہ صاحب۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں۔ ہماری پروڈیوسر تھی سعدیہ اسد، یاسمین جمیل کی اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کی وادی ہنزا کی معدوم ہوتی ہوئی زبان وخی اور اس کے فوک گلوکار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔
پرفارم تو نیشنل لیول تک ہم نے کیا ہے، کافی سارے گانے ہیں جو فوک ہیں۔ تو ریسنٹلی ابھی میں کراچی میں نے موو کیا ہے، تو یہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہا ہوں کلاسیکل۔ ہرمونیش کی دیم خطاب کے سویا یم خوچیڈ میں وائن رنگ تو لیتس رام تاگ میں چیز وینم ستوون دیگر اشتیا نظار گوتم لے گوتم سافارم نیش تو ات جو منزل منزل دم سفار گوتم نے گوتم۔ مجازی سو گئے، اس میں یہ کہ سفر کے لیے نکلا ہوں میں، مجھے اپنے خبر نہیں ہے میں آپ کو پا بھی لوں گا یا نہیں، بہرحال میں یہ کہ اس سفر کے لیے میں نکلا ہوں۔
یہ تھی آواز ہنزا کے ایک نوجوان گلوکار سلطان مدد کی، جو اپنی مقامی زبان وخی کا ایک گیت گنگنا رہے تھے۔ وخی زبان پاکستان کے شمالی علاقے میں بولی جانے والی ایک ایسی زبان ہے جس کے بولنے اور سمجھنے والے صرف چار ملکوں، پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور چین میں موجود ہیں، جن کی تعداد 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس زبان کو انتہائی خطرے سے دو چار زبانوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، اور اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اب مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہی میں ایک ہنزا کے علاقے گوجال میں گلمیت ایجوکیشن اینڈ سوشل سوسائٹی کے تحت یو ایس ایڈ کی فنڈنگ سے قائم ایک ادارہ بلبلیک شامل ہے، جو اس زبان کو اس کی فوک موسیقی اور روایتی ساز بجانے کی تربیت دے کر بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ادارہ مقامی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طالب علموں کو وقعی موسیقی کی تربیت دے کر انہیں علاقائی اور قومی سطح کی تقریبات میں پرفارم کرنے کے مواقع فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اس ادارے سے وقعی میوزک کی تربیت حاصل کرنے والے اور بلبلیک سے وابستہ ایک گلوکار سلطان مدد نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں زندگی میں شرکت کی اور وقعی موسیقی پیش کی۔
خوش خوش شمیشوے زیس تیمپز ویتنگی تو سارش کی خدا میں روز تیمپز ویتنگی تو غم غم سر بھی پر وہ شوخ تش دجرو دنیا خوش روی مریتی صدو جو جانون غم غم سر بھی پر وہ شوخ تش دجرو دنیا خوش روی مریتی صدو جو جانون
سلطان مدد نے کہا کہ بلبلیک بینڈ میں شامل ہونے کے بعد ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ وقعی گیتوں کی مدد سے اپنی زبان، اپنے ثقافتی ورثے اور اپنی وقعی شناخت کو زندہ رکھیں، اور وقعی نغموں میں موجود محبت اور پیار کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلائیں.
میں ایز اے ووکلسٹ کام کر رہا ہوں بلبلک کے ساتھ. پہلے یہ شعور نہیں تھا. جب وہاں پہ بلبلک آیا, آرٹسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملے, اس سے یہ ہوا کہ جو یوتھ کو ان کو ایک انسپریشن ملی, اچھا ان کو انکریجمنٹ ملی کہ آگے آنے کے لیے کہ یار ہم نے اپنے زبان کے لیے کچھ کرنا ہے. سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنے زبان کے لیے جو آنے والے نسل ہے ان کے لیے کچھ کرنا ہے.
ایک نوجوان گلوکار سلطان مدد جو اپنی مقامی زبان وقی میں ایک نغمہ پیش کر
رہے.
یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.